الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو اور بھائیو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے بہت اہم ضرورت اس کی ضروریات زندگی کا حصول ہے. کوئی شخص چاہے کتنا بھی خدا رسیدہ کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر تو کسی کا تعلق اللہ سے نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہے. ان کی زندگی کا دار و مدار بھی خوراک پر تھا, کھانے پر تھا. جو ہماری ضرورتیں ہیں وہی ان کی ضرورتیں تھیں. ہماری یہاں اگر یہ بات چیزیں بلا وجہ مشہور ہو گئی ہیں یا کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں, لیکن ان کی حقیقت کوئی نہیں. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ایک بڑے اللہ والے تھے, بڑے خدا رسیدہ آدمی, وہ 12 سال تک مٹی پھانکتے رہے, کبھی انہوں نے کھایا سوائے مٹی کی. ہم اس پر آشش کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی خدا رسیدہ آدمی ہوں گے, لیکن ہمیں اس کا خیال کبھی نہیں آیا کہ ہمارے اللہ کے رسول نے تو مٹی کو حرام کیا. وہ خدا رسیدہ آدمی ہوگا جو حرام کھاتا رہا. مٹی تو کتا بھی چاٹے تو وہ بھی چند دنوں کے بعد مر جاتا ہے. ایک آدمی مٹی کھا کے 12 سال تک آپ تصور کرے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں. کہیں آپ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ فلاں ایسے بزرگ تھے کہ وہ الٹے لٹکے رہے کنویں میں 12-14 سال تک. آپ بتائیے, الٹے لٹکنا چمگادڑوں کا کام تو ہے, یہ انسانوں کا کام ہے؟ یعنی ہم نے خدا رسیدہ ہونے کی ایسی توہین کی ہے کہ خدا رسیدہ ہونے کی ایک ہی علامت ہے کہ وہ آدمی اللہ سے تعلق رکھتا ہے, جو زندگی اس طرح گزار کے دکھائے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اور وہ کس کی زندگی کو, کون سی زندگی کو پسند کرتا ہے؟ جس طرح ہمارے رسول پاک نے زندگی گزاری. بس یعنی دنیا میں آئیڈیل شخصیت, نمونے کی کوئی شخصیت, وہ اگر ہے تو کوئی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے رسول. پہلے اللہ کے رسول جتنے گزرے وہ سارے نمونے کی زندگی لے کے آئے تھے, لیکن ان کی زندگیاں چونکہ محفوظ نہیں رہی. اب محفوظ زندگی جس کی نقل اتاری جا سکتی ہے یا اتارنی چاہیے, وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, ان کی پوری زندگی اس قابل ہے کہ آپ اس میں کئی انگلی رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ اس میں غلطی ہے، اس میں کوئی جھول ہے، اس میں کوئی عیب ہے. باقی دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کے حالات پڑھیں گے تو کھٹک جائیں گے کہ یہاں تو انہوں نے بڑی سخت غلطی کی، بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں. اس لیے کہ وہ آدمی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا. آدمی تو غلطیاں کرتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے صرف ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور اسی کی زندگی کو معصوم بنایا اور مکمل بنایا. ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کھائے پیے نہیں رہے، بلکہ مشرقین مکہ کو اعتراض ہی ان پر یہ تھا کہ مارے حاضر رسول یہ اکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول ہے؟ وہ حضور کے بارے میں طنز کرتے تھے، یہ رسول ہے؟ یہ ایسا رسول کیسے ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازار میں تجارت کرتا ہے، بازار میں چلتا پھرتا ہے؟ یعنی جو اپنے معاملات خود طے کرتا پھرتا ہے، جو خود کمائی کرتا ہے، جو زندگی کے معاملات جیسے طے کرنے چاہیے ویسے ہی کرتا ہے، بازار میں لین دین کرتا ہے، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے کی چیزیں کما کے لاتا پھر گھر میں بیٹھ کے کھاتا بھی ہے، کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ کوئی فرشتہ اترے وہ تو رسول ہو سکتا ہے. یہ تو انسانی ضرورتیں ہیں، انسان تو ضرور رسول نہیں ہوتا. تو اللہ نے قرآن کریم میں بار بار یہ بات فرمائی کہ میں تم پر اگر کوئی فرشتہ اتار دیتا تمہارے کس کام کا تھا، نہ اس کو بھوک لگتی اس لیے وہ کھانا نہ کھاتا. آپ اگر وہ روزے سے رہتا تو تمہارے لیے اس میں نمونہ کیا تھا، وہ تو دیکھے کئی کئی دن کا بھی روزے رکھتا اس کے لیے کوئی بات نہیں، جیسے تو بھوک ہی نہیں لگتی. تمہاری نمونے کی زندگی تو وہ ہے نا کہ بھوک اسے بھی پریشان کرے اور پھر وہ صبر کر کے دکھائے، وہ بھی بیمار ہو اور اس کو استقامت دکھائے، وہ بھی جنگ میں زخمی ہو اور زخمی ہو کر بھی اللہ کو نہ بھولے اور اپنے مشن کو کبھی نہ چھوڑے. زندگی میں ساری سہولتیں اسے بھی اٹھانی پڑے، لیکن وہ ایسا نمونہ بن کے دکھائے کہ پتا چلے کہ اللہ کا ہونے کا کیا مطلب ہے اور دنیا میں رہ کر دین کی تصویر بننے کا کیا مطلب ہے. یعنی دنیا اور حتیٰ کہ اس لیے فرمایا کہ ترک دنیا کوئی دین نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خدا رسیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے تعلق چھوڑ دو، کیونکہ دنیا تو ایک آلودگی ہے، ایک گندگی ہے. جو آدمی جتنا اس سے تعلق رکھتا ہے اتنا خدا سے دور چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے صاف فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، ترک دنیا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. رحبانیت نے تداؤ ما کتب نہ ہارے البتغا رضوان اللہ، کہا یہ جو عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے یا اور کچھ اہل مذاہب نے جو رحبانیت ترک دنیا کو دین بنایا، کہا یہ اس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے بڑے چھوٹوں نے مل کر جو اختراعات کی اور بدعات پیدا کی، یہ ان میں سے ایک بدعت، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا. ما کتب نہ ہارے، ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کیا تھا، ہم نے تو ان پر صرف یہ بات لازم کی تھی کہ تم زندگی اسی طرح گزارو جیسے لوگ گزارتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی میں ان میں زندگی میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ وہ زندگی گزارتے ہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے. تم زندگی اس طرح گزارو جس سے اللہ خوش ہو، جس طرح اللہ چاہتا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آئیڈیل شخصیت ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی، پھر میرا اتباع کرو. تم اگر اللہ کو چاہتے ہو نا اور یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا بھی تمہیں چاہے، تو کہا اس کی ایک ہی صورت ہے، فتبعونی یحببکم اللہ. تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے محبت کرے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ میرا اتباع کرو. جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے، یہ ہے وہ کرائٹیریا، یہ ہے وہ طریقہ کہ جس سے تم اللہ کے محبوب بھی بن سکتے ہو اور اللہ کے محب بھی بن سکتے ہو. یعنی انسانی، میں پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی ضرورتیں ہیں، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ دین فطری دین نہیں ہے جو اس کے بارے میں یہ کہے چھوڑ دو ضرورتوں، نکل جاؤ جنگلوں میں. یہ تو ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ، اور جن لوگوں نے اس کو دین بنایا، ذرا اندازہ کریں انہوں نے اس پر عمل کا حدا کیا. یعنی ہندوؤں میں آپ جانتے ہیں کہ رہبانیت پائی جاتی، جوگیزم پایا جاتا، بدھ ازم میں انہیں تو ظاہر ہے کہ بھکشو ازم کہتے ہی اس کو ہے، کہ تار کے دنیا ہو کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور مانگ تان کے کھاؤ، کبھی کو محنت کا کام نہ کرو، لوگوں سے مانگو. یہی وجہ ہے کہ ہر بھکشو کے پاس ایک کشکول ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں جائے آبادی میں کشکول سامنے کر دے اور لوگ اس میں ضرورت کی چیزیں ڈال دیں، وہ لے کے جنگل میں چلا جائے وہاں کھا کے مست ہو کے لیٹا رہے. انہوں نے اس کو دین بنایا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ دیا گیا. تو سواریہ کہ جنہوں نے اس کو دین بتایا، کیا ان کے ماننے والوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا؟ جتنا دنیا کا حدیث ہندو ہے، جتنا دمڑی کا پیر ہندو ہے، کہ اس کے بارے میں کہا جاتا کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی جن کے دین نے ان کو یہ بتایا کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو دین کے تارک، تم دنیا کے تارک ہو جاؤ. انہوں نے دین چھوڑا لیکن دنیا نہیں چھوڑی. اس طرح عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس میں رہبانیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا نہیں پانی تھی، وہ ایک درویش آدمی تھے، اس لیے نہ انہیں شادی کی، نہ ان کے بچے ہوئے، نہ ان کو کمانے کا دھندا کرنا پڑا، مل گیا کھاڑیوں نے تو صبر کیا. یہ وہ زندگی ہے جو ہماری وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں کوئی کام دھندا کرنا نہیں پڑتا، کوئی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا نہیں پڑتا. سواریاں کہ اگر یہی زندگی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے سوائے چند نمونوں کے جو تم نے گرجوں میں بٹھا رکھے، باقی پوری زندگی جو تم نے سنبھال رکھی ہے، کیا اس میں حکومتیں نہیں ہیں؟ کیا اس میں سیاست نہیں ہے؟ کیا اس میں کاروبار نہیں ہوتا؟ کیا اس میں دکانداریاں نہیں ہیں؟ کیا اس میں بازار نہیں لگتے؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو دنیا کرتی ہے تم نہ کرتے ہو، بلکہ تم نے دنیا کی امامت کی ہے اس دنیا داری میں، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ درویشی ہے پیغمبری. لیکن تم نے پیغمبر سے درویشی سیکھی ہے. کیا درویشی کا یہ طریقہ ہے کہ تم نے ساری دنیا کو اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بنائے ہوئے ہتھیاروں کے نوک پر رکھا ہوا ہے اور ساری دنیا کا جینا تم نے دوبر کر دیا، حالانکہ تمہیں دنیا کے لیے تو امن کا پیغام پر ہونا چاہیے تھا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو دین فطرت کے مطابق نہیں ہوتے نا، اس کے بارے میں کہا تو جا سکتا ہے لیکن کیا نہیں جا سکتا. اس لیے جن چیزوں کا دعویٰ کیا گیا ہے، نہ عیسائیوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور نہ ہندوؤں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے کہ وہ عمل کے قابل ہی نہیں تھے. اللہ کا یہ دین چونکہ قیامت تک باقی رہنے والے اور فطرت کے دائیات کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے حضور کی زندگی ان تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے جو انسان کی بنیادی ضرورتیں. دیکھیے حضور جب تک چھوٹے تھے پیغمبری سے پہلے، تو آپ جانتے کہ بکریاں چرائیں، بوجھ نہیں بنے. دادا کے مرنے کے بعد آپ کا سارا بوجھ آ پڑا ابو طالب پر، اپنے چچا پر. انہوں نے بہت پیار دیا، لیکن یہ بڑا واقعہ ہے کہ حضور ایک دن بھی ان کے لیے بوجھ نہیں بنا. اس لیے کہ ان کا اپنا حال یہ تھا، تمام مورخین دیکھتے ہیں کہ کان قلیل المال وکثیر الایال، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے بچے زیادہ تھے اور مال بہت کم تھا. اسے ان کو تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، گھر میں فاقہ ہوتا تھا. یہی وجہ کہ جب حضور بڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کے ایک صاحبزادے کو حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا، یعنی ان کی ذمہ داری خود قبول فرمائی، اور دوسرے ان کے بیٹے عقیل کو حضرت عباس کو دے دیا، اور حضرت عباس کو اپنے چچا سے کہا کہ چچا آپ اس کا بوجھ اٹھائیں تاکہ ہمارے چچا ابو طالب کا کچھ تو بوجھ ہلکا ہو. تو دادا فرمائے جو اپنے بیٹوں کو نہیں پال سکتے تھے وہ حضور کے لیے کیا بوجھ اٹھا سکتے. اسی اللہ نے اپنے رسول کو بچپن میں بھی کسی کے لیے بوجھ نہیں بنے دی. بکریاں چرائیں، انہیں کا دودھ دو کے لاتے تو اپنے گھر چچا کے بچوں کو بھی پلاتے، خود بھی پیتے، اور جب ذرا بڑے ہوئے تو تجارت شروع کر دی، کئی ملکوں کے سفر کیے. یعنی پیغمبری تک یا پیغمبری کے ایک دو سال پہلے تک، جب تک حضور کی طبیعت میں تجرد کی خواہش پیدا نہیں کر دی گئی اور حضور کو تنہائی پسند نہیں ہو گئی اور آپ جا کے غار میں بیٹھنے لگے، یہ تو انتظار تھا ایک آنے والے کا، اس وجہ سے طبیعت ادھر لگا دی گئی. اس سے پہلے حضور سے بڑا تاجر کون تھا؟ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، یہ اتنی مصروفیت کا کام تھا کہ اس کے ساتھ کسی اور کام کو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. اس کے باوجود بھی یہ بار ریکارڈ پر ہے کہ جب بھی حضور کو موقع ملا آپ نے چھوٹی موٹی تجارت ضرور کی. ایک تو یہ کہ آپ نے پہلی تجارت سے اپنی اور اپنی بیوی کے مال سے تجارت کی، اس کا پس انداز اتنا کر لیا تھا ان کی سمجھدار بیوی نے کہ سال ہر سال تک تو ضرورت نہیں پڑی کمانے کی، اسے وہ کھاتے رہے، اور جب ضرورت پڑی تو حضور نے کمائی سے دریغ نہیں کیا. اسے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے فرائض میں شمار فرمائی. رسولوں کو صاف طور پر حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں تم جا کر کہیں پروہت بن کے نہ بیٹھ جانا جیسے میں ہندوؤں کے براہمن ہیں ان کے پروہت ہیں یا ہمارے معاشرہ پیر ہیں جنہیں یہ کام سمجھا کہ لوگ کمائیں اور ہم کھائیں. یاد رکھو یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی سنت نہیں بلکہ کسی رسول کی بھی نہیں. اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں رسولوں کو حکم دیا گیا ہے کلو من طیبات حلال اور پاکیزہ نعمتوں میں سے کھاؤ. وامنوا صالحا اور صاحب یہ کہ حلال طریقے سے انہیں کما کے بھی لاؤ. یہی وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں ہم پورے تیقن سے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کاروبار کرتے تھے لیکن بہت حد تک ہماری بات تاریخی روایات یا بعض حدیث اور آثار کن میں سے معلوم ہوتا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور تھے. خود حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہیں وہ تیر بناتے تھے اور بیچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تجارت کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام لکھنا جانتے تھے اس سے اپنی روزی کماتے تھے. پہلے وہ آدمی ہیں جن نے لکھنا سیکھا اور یہ بھی کہا جاتا کہ ان کو سینہ بھی آتا تھا. پہلے وہ آدمی جن نے سوئی ایجاد کی اس میں دھاگا ڈال کے سیکھے دکھایا. حضرت آدم علیہ السلام کو زراعت سکھائی گئی. نوح علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن نے دنیا میں کشتی بنا کے دکھائی اور کشتی کا فن ایجاد کیا. یہ جتنے دنیا میں کام ہے نا یاد رکھیں نئی ٹیکنالوجی کی میں بات نہیں کرتا لیکن پرانی جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ بنیاد ہے نئی ٹیکنالوجی کی. یہ ساری پرانی ٹیکنالوجی اللہ کے رسولوں کی دی ہوئی ہے. انہوں نے یہ کام کیا اسی سے ہمیں روٹی کمائی. اس لیے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا اور لوگوں سے فتوحات لے کے کھانا اور یہ سمجھنا کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور لوگوں کا کام یہ کما کے ہمیں کھلائیں. یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. حضور نے ایسے کسی طبقے کو رواج نہیں دیا کسی ایسے پیشے کو پیدا نہیں فرمایا کہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جا. حدیث میں آتا ہے کہ جنگ تبوک سے حضور واپس تشریف لائے تو باتوں باتوں میں کچھ لوگوں نے کسی ایک صاحب کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا حضور ان کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں وہ تو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے. عبادت میں یا قرآن کریم پڑھنے میں. آپ نے کہا کہ ان کی سواری کو کون سنبھالتا تھا. ان کے کھانے پینے کا دھندا کون کرتا تھا یعنی ان کی ضروریات کے لیے کام کون کرتا تھا. کہا حضور تو وہ ہم کرتے تھے. فرمایا تم اس سے اچھے ہو. صرف بات کرتے رہنا اور اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دینا کہا یہ کوئی اچھا ہی نہیں. کہا تم اچھے ہو ان سے کہ تم کام کرتے تھے. اسے میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فرائض جو ہے مثلا عبادت کرنا فرض ہے. جن جن باتوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ سارے فرائض میں شامل ہیں. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, قربانی دینا, اس طرح اور بہت ساری چیزیں. انہی میں سے حضور نے کہ کسب المعیشت فریضۃ بعد کل الفریضہ کہ حلال روزی کا کمانا یہ فرائض کے بعد پہلا فریضہ ہے. اس کو حضور نے فرض قرار دیا کہ جو آدمی فرض کرے مجرد تنہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرے. اور جس آدمی کی بیوی ہے اس کا نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضروریات کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی ہے. اب اگر وہ کما کے اس کو کھلاتا نہیں ہے تو اللہ کو جا کر کیا جواب دے. اور جس آدمی کی اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو کمائے, ان کی ضرورتیں پوری کرے. تو دیکھو یہ فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے جو اللہ نے عائد کیا ہے. تو اس لیے کمانا, ضروریات زندگی فراہمی, یہ محض کو دنیا داری نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے جس آدمی نے ان چیزوں کو صرف دنیا کمانے کے لیے کیا, دنیا داری کے لیے کیا, وہ اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ میں دنیا جمع کروں, کھاؤں پیوں, عیش کروں, وہ تو ذرا دنیا ہی کے لیے کیا, دنیا ہی سے مانگے, اللہ کے پاس کا کوئی ادب نہیں. لیکن جو آدمی اس لیے ان چیزوں کو کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا, مجھے اولاد دی اس کی ضروریات فراہم کرنے کا مجھے حکم دیا گیا, مجھے بیوی دی ہے تو اس کی ضرورت فراہم کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی, دیکھ لیجئے حضور کے الفاظ ہیں, میں اس طرح کی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اگر کوئی شوہر لقمہ توڑ کر روٹی کا وہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے نا تو کہا اس کو اتنا ثواب ملے گا جو صدقہ کرنے کا. حالانکہ دیکھیں یہ تو بنیادی چیز ہے. یعنی جو آدمی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے پیار سے, کھلاتا اس لیے ہے کہ اللہ نے اور سب سے پیار کرنے سے منع کیا, میں کسی کی طرف بغیر اللہ سے لاسنس لیے ہوئے یہ نگاہ کسی کو اٹھ بھی نہیں سکتی. میں جو نگاہ ڈالتا ہوں اپنی بیوی پہ پیار سے دیکھتا ہوں تو ایک اجازت سے دیکھتا ہوں. تو جب اب میں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا اس کے فرائض میں اور اس کے احکام میں, اسی کا مجھے اجر ملے گا. آپ مسکرائیں گے اس کا بھی اجر ہے, کھلائیں گے اس کا بھی اجر ہے, اس کی ضروریات پوری کریں گے اس کا بھی اجر ہے, بہتر سے بہتر ضروریات دیں گے اس کا بھی اجر ہے, اولاد کو بھی بیوی بچوں کو بھی. اور اگر آپ اڑوس پڑوس کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیں تو پھر تو آپ کو اجر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, اس کا حد و شماری ہوئی. دو باتیں. تیسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ ایک تو بات میں نے ساتھ کی ہے کہ ہماری دنیا داری اصل میں دین برتنے کا ایک ذریعہ ہے, اس لیے ہمیں بطور فریضہ کس کام کو انجام دینا. اب تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں اس کا طریقہ جو ہے وہ ہم اپنی آزادانہ مرضی سے اختیار نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں کچھ اگر سیکھنا ہے تو تب بھی اس کے میں بھی کچھ چیزوں کے پابند ہیں, کمانا ہے تو کمائی کے طریقوں کے پابند ہیں. آپ یقین سوچیں گے کہ جب دیکھیں نا کہ روٹی کمانی ہے تو میرے پہنے سے صرف یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی روٹی آسانی سے کمائی جا سکتی ہے اور زیادہ کمائی ہو سکتی ہے مجھے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن ایک مشکل ہے جس کا ہمارے پاس حل ہونا چاہیے, وہ کیا؟ یہ زندگی ہے میں گزار رہا ہوں, آپ گزار رہے ہیں, یہ جسم و جان کی صلاحیتیں ہیں, یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے, ان کا مالک اللہ ہے, یہ اس کی عطا ہے, اس کی امانتیں ہیں, اس کی نعمتیں ہیں. اس لیے میں نے امانتوں کے بارے میں, چونکہ اللہ کی رکھی ہوئی امانت ہے نا, جو امانت رکھتا ہے جس کے پاس رکھتا ہے اسے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی, کس طرح رکھی میری امانت. اللہ فرماتا ہے یہ زندگی میں نے تمہیں امانت دی ہے, تو جب تم قیامت کو میرے پاس آؤ گے نا تو کہا یہ زمین تمہارے پاؤں جکڑ لے گی اور نہیں چھوڑے گی جب تک تم چار باتوں کا جواب ہی دے لو گے. اور وہ پہلا سوال ہی یہ ہے کہ بتاؤ عمر کیسے گزار کیا ہے, یہ جو زندگی میں نے دی تھی بتاؤ اس کو کیسے گزارا, کس سے تعلق رکھا, کس سے توڑا, کہاں کھپایا, کہاں کہاں ہٹایا, کہاں گئے اس محنت کو ڈالا اور کہاں تم نے اعراض کیا. یعنی جو جو تعلقات ہو سکتے ہیں زندگی کے حوالے سے ان میں سے ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. زندگی کا بہترین حصہ جوانی ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی یہ جوانی کہاں برباد کر آئے, میں معافنا کہاں برباد کی تم, اس کا جواب دو. اس لیے کہ جوانی کی بہاریں بار بار نہیں آتی اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہتر حصہ ہے, اس لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بارے میں تو زیادہ سوال ہونا چاہیے. اس لیے زندگی کا سوال کرنے کے بعد اس کے بہترین حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی کی رانائیاں اور اس کی صلاحیتیں یہ تم نے کہاں کھوئی ہیں, کہاں گنوائی ہیں تم. اس کے بعد پوچھا جائے گا تیسرا سوال کہ تم نے علم حاصل کیا, اس کا کیا حق ادا کیا. حق ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر ایک ایسا علم حاصل کیا جس میں سوائے روٹی کمانے کے اور کام ہی کوئی نہیں اور وہ کسی اور کام میں نہیں آ سکتا, تو ظاہر وہاں اس کا جواب نہیں دیا جا سکے گا. اللہ فرمائے گا کہ یہ حق ہے علم کا کہ تم نے جس کو کمانے کے لیے کھانے کے لیے صرف کیا اور وہی کر کر آگے تم چھوڑ کے آ گئے ہو, آج مجھے بتاؤ اس کا حق کیا تم نے ادا کیا. یہ حق تھا اس کا. یعنی ہم اپنے تعلیمی اداروں میں بیشتر جو چیزیں پڑھتے ہیں, آپ انصاف سے کام لیجئے, کیا اس میں اخلاقیات ہیں, اس میں اسلامی عقائد ہیں, اس میں انسانی اقدار ہیں, اس میں اسلامی فرائض ہیں, اس میں اسلامی حقوق ہیں, ان میں سے کسی چیز کا مجھے انگلی لا کر بتا دیجئے، میں خود ایک استاد رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیا نہیں پڑھتے، کن چیزوں سے ہمارا تعلق. اسی ہماری زندگی کا بیشتر حصہ، بلکہ بہترین حصہ، اسی کو 25-30 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہے جو ہم وہاں کھو دیتے ہیں. اور اس میں کرتے کیا ہیں؟ بس رات ہی ہمارے پروفیسر مشرف صاحب فرما رہے تھے نا، ان کہتا ہے ہم تو ہم کو خلاف تو نہیں ہے تعلیمی اداروں کے، دینی مدارس کے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے نہ آپ خلاف ہو. کہتا ہم اسے صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی تو پڑھاؤ، آپ ضرور کہیے انہیں. اسی کے اسلام نے دنیا سے روکا نہیں، جیسے ابھی میں نے وضاحت کی ہے، دنیا تو دین ہے، اس سے کب روکتا ہے اسلام؟ لیکن اگر اس کو بار نہ سمجھا جائے، بارے خاطر نہ ہو، تو میری اس بات کا بھی جواب دے دیا جائے کہ ان سے تو ضرور کہیے کہ تم دنیا کی تعلیم بھی دو، لیکن آپ باقی تعلیمی اداروں سے بھی کہیے کہ تم دین کی تعلیم بھی دو. یہ کیوں لڑتی ہے بات آپ کو؟ یعنی دنیا کی تعلیم جن میں کچھ نہیں ہے سوائے دنیا طلبی کے، اس میں صرف مارکیٹنگ کے لیے آپ نے پورا ایم بی اے کا ایک شعبہ کام کر دیا کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر، ان کی آنکھوں میں دھول ڈال کر تم اپنی بری چیز کیسے بیچ سکتے، یہی مارکیٹنگ ہے. اس کے لیے تم نے معاشرہ پورے ڈپارٹمنٹ وقف کر دیے. لیکن ایک اچھا باپ کیسے بن سکتا ہے، ایک اچھا بیٹا کیسے بن سکتا ہے، بلکہ ایک اچھا انسان کیسا بن سکتا ہے؟ خدا کے لیے اس کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا آپ نے؟ یعنی آپ ان سے ضرور کہیے دینی مدارس سے، بلکہ میرا بادشاہ تو میں بھی ان سے کہوں کہ آپ دنیاوی علوم جتنے اس میں کھپا سکتے کھپائیے. یہ الگ بات ہے کہ تخصص کی تعلیم، سپیشلائزیشن کی تعلیم، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، اس میں زیادہ دوسری چیزیں شامل نہیں کی جا سکتی. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ ضرور ان سے کہیے، لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی تو کہیے کہ لوگوں تمہیں دنیا کی پڑی ہے، تم نے ہمیشہ سارا میں جو تعلیم کا نظام ہے وہ دنیا کمانے کے لیے تم نے وقف کر دیا، یہ دین کون سیکھے گا، یہ کون سکھائے گا ان کو؟ بنیادی دین کی تعلیم بھی تو دو، اس میں کیا برائی ہے؟ امریکہ کو یہ تکلیف تو ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم نہیں دیتے، اس کو یہ تکلیف کیوں نہیں کہ یہ دین کی تعلیم نہیں دیتے؟ اس کو تو نہیں ہوگی، ہمیں تو ہونا چاہیے. لطیفہ سا ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تھے، کشتی بھنور میں پھنسی، ڈولنے لگی نا، اس سے پہلے پہلے جب ابھی روا دوا تھی، چل رہی، ٹھیک جا رہی تھی، تو اس کے اندر ایک میتھمیٹیشن بیٹھے تھے، ریاضی دان، ان کو نہ جانے کیا چہل سوجی، انہیں ملا سے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ میاں ملا تم نے ریاضی سیکھی ہے، ریاضی پڑھی تم نے؟ انہوں نے کہا صاحب میں نے کہاں پڑھی، غریب آدمی، ان پڑھ آدمی، میں نے ساری زندگی اسی کشتی کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اب بھی پال رہا ہوں، میرے پاس یہ فرصت کہاں تھی؟ انہوں نے کہا تم نے آدھی زندگی ضائع کر دی، جسے ریاضی نہیں پڑھی اس کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی. انہوں نے کہا جی اب تو ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا. تھوڑی دور آگے چلے تو بھنور میں پھنس گئی کشتی، لگی ڈولنے، تو سب زیادہ بے چین یہی ریاضی صاحب، دان صاحب تھے، انہوں نے دیکھا یہ بہت پریشان ہے، سمجھ گئے کہ بات کیا ہے. انہوں نے کو بلا کے ان سے کہا کہ صاحب آپ نے ریاضی تو خوب پڑھی، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ نے تیرنا بھی سیکھا؟ انہوں نے کہا تیرنا تو میں نے نہیں سیکھا. انہوں نے کہا اچھا، میں نے ریاضی نہیں پڑھی تھی، میری تو آدھی زندگی گئی نا، آپ نے تیرنا نہیں سیکھا تو آپ کی پوری زندگی گئی. کہنا صرف یہ ہے کہ انہوں نے جدید تعلیم نہیں دلوائی نا، ان کی آدھی زندگی گئی، مان لیتے ہیں ہم. لیکن اگر آپ نے ان بچوں کو دین نہیں سکھایا، بنیادی انسانی اقدار نہیں سکھائی، ان کو آپ نے اخلاق کی تعلیم نہیں دی، تو یقین جانو کوئی گھر نہیں بچے گا جس گھر میں ابتری نہیں ہوگی، جس میں باپ نہیں جانتا کہ شکر کسے کہتے ہیں، بیٹا نہیں جانتا ماں باپ کا احترام کیا ہے، بیوی نہیں جانتی کہ امانت میں خیانت کسے کہتے ہیں، اور غیر حاضری میں باپ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور شوہر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کو میرے بارے میں اللہ کے عدالت کے سامنے بیوی کے حوالے سے کیا سوال کرنا، بتائیے وہ گھر سلامت رہے گا؟ ایک گھر نہیں چل سکتا، راستے محفوظ نہیں رہ سکتے، اس میں ظاہر ہے کہ لوگ چوریاں کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، کوئی دکان نہیں بچے گی، اس لیے گن پوائنٹ پر جیسے دنیا میں ہو رہا ہے آپ کی ساری دن کی کمائی چھین لی جائے گی. اس کی بنیاد یہ ہے کہ خدا خوفی پیدا کی جائے. تو کہنا یہ ہے کہ کہ بنیادی بات جو سکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ تم کماؤ ضرور لیکن ساتھ اس بات کو یاد رکھو کہ کل کو اللہ کے یہاں تمہیں جا کر پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہوگا، اس کا جواب دینا، پھر تم سے مال کے بارے میں ہوگا، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں کھویا، اور پھر یہ بھی کہ علم حاصل کیا تو کیا اس کا حق ادا کیا۔ یہ چار سوال ہیں جن کا جواب دینا پڑے گا، تو ان میں اگر کسی میں بھی اٹک گئے تو ظاہر ہے کہ مارے گئے۔ اس لیے قرآن کریم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھول کی یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں کمانا تو جائز طریقے سے کمانا، اور ان طریقوں کو متعین کر دیا کہ یہ طریقے ہیں جائز اور یہ ہے ناجائز، اور کہا کبھی بھی کوئی کمائی کا ایک دمڑی بھی ایک درم بھی لاؤ گے نا حرام کمائی کا تو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ فرمایا ایک آدمی نے اگر 10 درم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درم حرام کا تھا، فرمایا یہ جب تک کپڑا پہنے گا، اس کی قمیض سلوائی، جب تک قمیض پہنے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمایا آپ کہ 10 درم کا کپڑا صرف 1 درم اس میں حرام کا شامل ہوا۔ حسان بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کی کہ حضور میری آپ دعا فرمائے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے کہ میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ فرمایا صاحب اپنے رزق کو حلال بناؤ، اگر تم اپنے رزق کو حلال کر لو اور تمہارے پیٹ میں کوئی چیز بھی حرام طریقے سے نہ جائے تو یقین جانو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے، حال اس کی غیر، حالت غیر ہے اس کی، برا حال، غریب آدمی، اور وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہتا یا رب، پکارتا اپنے رب کو کہ یا اللہ میں بھوکا مر گیا، میری مدد فرما۔ کا حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا۔ تو کہا کیف یستجاب الدعوات، اس کی دعائیں کیسے سنی جائے گی، کہا اس کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ یعنی جو آدمی حرام کھا پی کے حرام پہن کر ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے آرزو کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ نہیں سنتا اس کی۔ اور یہ حرام کیا ہے، کوئی لمبی جوڑی بات نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جس مثلا جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، موٹی سی بات میں کہنے لگا کہ جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جہاں ملازمت کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی ذمہ داریاں قبول کی ہیں اور اس کے بدلے میں انہوں نے آپ کو کوئی تنخواہ دینا قبول کیا۔ اب آپ تنخواہ تو دیتے ہیں وقت پر، لیکن نہ دفتر وقت پہ جاتے ہیں نہ وقت پہ آتے ہیں، جو کام آپ کو تفویض کیا گیا وہ کام نہیں کرتے، بے شک وہاں بیٹھ کر تسبیح پھیرتے رہے لیکن تسبیح پھیرنے کی آپ نے ان سے معاہدہ نہیں کیا کہ تسبیح پھیرنے کی میں تنخواہ دوں گا، آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا وہ کام کا کیا۔ اگر اس معاہدے کے مطابق آپ کام نہیں کرتے اور اتنے گھنٹے نہیں کرتے جتنا آپ کے ساتھ طے ہوا تو یقین جانو آپ کی کمائی حرام کی ہے۔ یہ ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی کو تو میں جانتا ہوں، باقی اداروں کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں معلوم، کہ وہاں اکثر یہ شور مچتا تھا کہ دفتروں میں بیٹھے ہیں لوگ کام نہیں کر رہے، اور جب دفتر ٹائم ختم ہو جاتا ہے اب وہ کام شروع کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے اگر ہم اس وقت کام نہیں کریں گے، اوور ٹائم نہیں لگائیں گے تو یہ دفتر نہیں چلے گا۔ اب یونیورسٹی مجبور ہے ان کو اوور ٹائم دینے پر، ہمیں کو اوور ٹائم دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا کام دفتر اوقات میں ہو سکتا ہے لیکن وہاں رکے رہتے ہیں قصدن تاکہ ہم اپنے دگنا اور تگنا پیسے ہمیں ملے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اوور ٹائم کی شرط بہت زیادہ ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم حلال طریقے کو بھی کس طرح حرام میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی یہاں یاد رکھیے وعدہ ہے، جو اسے رزق مقدر کر دیا ہے نا وہ ضرور دے گا، لیکن یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کریں یا اس کو حرام طریقے سے حاصل کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ واقعہ مشہور ہے، وہ کہیں جا رہے تھے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا غالب عصر کا، ایک جگہ اپنی سواری روکی، دیکھا کہ یہ اجنبی جگہ ہے، میں یہیں ایسے باندھ کے چلا گیا نماز پڑھنے کہیں کچھ گھوڑا چرا کے نہ لے جائے۔ ایک آدمی سے کہا کہ میں تمہیں 2 درہم اجرت دوں گا، تم اس کا خیال رکھنا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے. چنانچہ جب واپس اسی بلائے تو گھوڑا وہ شکرا موجود تھا لیکن وہ جس کو محافظ بنا کے گئے تھے وہ غائب تھا اور اس کی ساتھ کاٹھی اور زین اس کی اتار کے لے گیا تھا. اب ہستری پریشان کہ اس کے بغیر میں سفر کیسے کروں ننگی پیٹ پر. وہیں سے پوچھا کہ یہاں کوئی دکان ہے جہاں سے زینے مل سکتی. انہیں بتایا ہاں ہے. چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی پرانی زین ہو پرانی کاٹھی کوئی تو مجھے دے دیجئے, نئی کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھیے ابھی ایک آدمی میرے پاس بیچ کے گیا ہے صرف دو درم میں, آپ یہ دو درم دے دیجئے لے لیجئے. چنانچہ انہیں کی کاٹھی جو بیچ کے گیا تھا وہ انہیں دو درم میں لے لی. تو بڑی حسرت سے فرمانے لگے کہ میں نے دو درم کا اس سے وعدہ کیا تھا دینے کا اور وہ دو درم کاٹھی کے بدلے بیچ کے بدلے لے کے گیا. جو میں نے وعدہ کیا اس کا انتظار نہ کیا, حالانکہ وہ مجھ سے لیتا تو حلال ہوتا, اب یہ چوری کر کے اس لیا اس نے حرام کمایا. اللہ نے اس کو دو درم دینے کا فیصلہ کیا تھا, اب یہ اس کی مرضی تھی چاہے وہ حلال لے لیتا چاہے وہ حرام لے لیتا. ہم ایسا ہی کرتے, اصل میں ہمیں اعتماد نہیں ہے اس بات پر کہ کیا اللہ ہی روزی دیتا. یہ اعتماد پیدا ہونا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے دل و دماغ میں یہ بات سما چکی ہے کہ اصل میں روزی اپنی کوششوں سے ملتی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کوششوں کے بغیر میں اللہ عطا کے طور پر نہیں دیتا. جانوروں کو تو دیتا ہے انسانوں کو نہیں دیتا. ہاں انسان اپاہج ہو جائے, کوئی ٹانگیں کٹ جائے بازو نہ رہے اور کوئی اس کا پرسانے حال نہ ہو تو یقین جانو اس کو اس طرح وہ کھما اس طرح اس کو روزی پہنچائے گا جس طرح وہ جانوروں کو پہنچاتا ہے. اسی کمانا تو پڑتا ہے, اس کی محنت کے لیے حکم اسی تو دیا. یہ جمعے کے بارے میں یہی تو فرمایا کہ جب جمعے کی نمازان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کے بھاگو. تو جو اذان کری اذان سنتے ہی کاروبار کرنا حرام کر دیا گیا, دکانیں بند کرو دفتر بند کرو پہنچو مسجدوں میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور لیکن جب نماز ختم ہو جائے پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور وَسْعَوْا مِنْ فَضْلِ اللہ, اللہ کے فضل یعنی اس کے رزق کے لیے کوشش کرو. اب جاؤ کہ کمائی کی کوشش کرو. اور یہ بھی فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی ملتا جو اس کی محنت کرتا. لیکن ساتھ ہی یاد رکھو کہ انسان کی صرف محنت اس کو نہیں دیتی جب تک اللہ کو منظور نہ ہو. ان دونوں کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اس کا سر رشتہ تلاش کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اللہ کی مرضی شامل ہو تو ملتا ہے, لیکن ساتھ اس کے محنت شامل ہو تب اللہ کی مرضی کو حرکت پیدا ہوتی ہے. دونوں آپس میں جڑتی ہیں تب انسان کو رزق ملتا. لیکن یہ اللہ کا دھیان تب آتا جب تک آدمی کا مکمل اس پر اعتماد نہ ہو. حضور نے اس اعتماد کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو جانور تمہارے سامنے اپنے گھروں سے بھوکے نکلتے ہیں خالی پیٹ, تک دو خماسن و تروح بتانن, کہ وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں گھروں سے جب صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے, لیکن شام کو جب لوٹ کے آتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں. وہ کوئی نوکریاں نہیں کرتے, کوئی کاروبار نہیں کرتے, یہ ان کو کون دیتا ہے؟ یہ اللہ ہی دیتا ہے. فرماتے ہیں اگر تم بھی ان کی طرح مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے تمہیں بھی ایسا مل سکتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور کماؤ مت. مطلب یہ ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ پر اسی طرح کا ہونا چاہیے, لیکن ساتھ اس کے تمہاری محنتیں شامل ہونی چاہیے. ایک طرف اعتماد ایک طرف محنت, یہ دونوں چیزیں اگر محض اللہ کی توفیق کے ساتھ ہو تو یقین جانو کبھی آدمی بھوکا نہیں مرتا. لیکن ایک بات کہے بغیر شاید نہ رہا جا سکے, جس کو ہم رزق کہتے ہیں نا وہ بات میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, اس میں تکلفات شامل نہیں. اللہ جس رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے ان ضروریات کی فراہمی جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا, جو اس کی بنیادی ضرورتیں. لیکن یہ بات کہ میں یہ سمجھوں میں گاڑی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, آدمی رہائش کے لیے معمولی مکان میں بھی رہ سکتا, لیکن ایک آدمی یہ فرض کر لے کہ میں تو اعلیٰ مکان اور بڑی کوٹھی کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ یہ سمجھے کہ مجھے عیش و عشرت کی زندگی چاہیے ایک مکلف زندگی. یاد رکھو اس کا وعدہ پروردگار نے کہیں نہیں کیا. وہ جہاں بھی رزق وہ وعدہ کرتا ہے نا وہ رزق کا وعدہ کرتا ہے, اور رزق ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے. جو آدمی اللہ کے بھروسے پر محنت کرے گا یقین جانیے بنیادی ضرورتیں اس کو ملے بغیر کبھی نہیں رہیں گی. ہاں مزید محنت کرے گا تکلفات بھی مل سکتے ہیں, لیکن اس کے کرنے کی بہت حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لے بیٹھی. تاریخ میں آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جو کچھ بیت المال کے معاملات پر, ان کے اس کے خزانے پر اور اس کی پراپرٹیز پر جو ان کے خاندان نے قبضہ کر رکھا تھا, ان میں سے ایک چیز ان سے چھینی اور دیکھ بیت المال میں داخل کر دی. اپنی بیوی سے کہا کہ تم ایک خلیفہ کی بیٹی ہو, تم ایک خلیفہ کی بھتیجی ہو, تمہارا سسر تمہارا گورنر رہا, میں تمہارا شوہر بھی خلیفہ ہوں, تم اتنی بڑے رائل فیملی کی خاتون ہو, اب ظاہر ہے کہ تمہیں کہاں کس کس سے کہاں کہاں سے کیا کچھ نہیں ملا, تمہارے پر ڈھیر لگا ہے سونے کا, لیکن تم جانتی ہو کہ تمہارے آبا و اجداد نے, پہلے خلفاء نے یہ مسلمانوں کا خون نچوڑا, یہ تمہارا حق نہیں ہے. اس لیے میں چونکہ اب اس منصب پر بٹھا دیا گیا ہوں کہ مجھے مسلمانوں کے حقوق واپس کرنے ہیں, تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ سب کچھ اتار کر سارا زیور اور یہ ساری پراپرٹیز اور ساری اس کے ڈاکومنٹ وہ میرے حوالے کرو اور بالکل صاف ہاتھ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ ہمیں روٹی دے گا. اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو تم میرے نکاح میں رہ سکتی ہو, ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گی. انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو اختیار کیا تھا, ان چیزوں کو تو نہیں, سب کو بیت المال میں داخل کر دی. اسی طرح جب انہیں باقی رشتے داروں سے بھی چھینا کہ تم نے اب تک بیت المال میں سے کیا کیا لیا ہے, اور وہ تو چیخ اٹھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. اپنی پھوپھی کو بھی بھیجا کہ خدا کے لیے عمر کو سمجھا ہے, یہ وہ کیوں ظلم کر رہا ہے ہم پر, ہم تو مر جائیں گے فاقوں سے. چنانچہ ایک دن اپنے خاندان کے اکثر افراد کو دعوت پہ بلایا, دوپہر کا کھانا تھا اور خان صاحب نے سے کہا نوکر سے کہ کسٹم ذرا لیٹ کرنا, اس وقت نہ چننا کھانا جب تک میں اجازت نہ دوں. جب کھانا لیٹ ہو گیا تو انہوں نے بہت شور مچایا کہ ہماری تو منہ سے جان نکلی جا رہی. تو آپ نے نوکر سے کہا کہ تم سرے دس یہ کرو جو عرب عام طور پہ آپ سفر میں کھایا کرتے تھے, کہ تم ستو لے کر نا اس کو شہد میں مس دو, ملا دو اس میں, تو وہ ایک اچھا خوش ذائقہ کھانا بن جاتا تھا. اور یہ ان کا سفر میں کھانا تھا, بہت سستا کھانا, شہد ان کی یہاں مل جاتا تھا اور ستو تو سستی چیز تھی. کہا اس کو مس دو شہد میں اور وہ چوم دو تم پلیٹوں میں رکھ دو دسترخوان پر. تو ان سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں اس سے ذرا شوق فرمائیں, جب تک کھانا نہیں آ رہا ذرا دیر ہو گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. چنانچہ وہ آئے, جب بھوک لگی ہو تو جو بھی کھایا جائے وہ لذیذ معلوم ہوتا ہے. چنانچہ نے وہ کھانا شروع کیا, بڑا مزہ آیا, پیٹ بھر کے کھایا. جب وہ کھا چکے تو فرمایا آپ کھانا چن دو. چنا دیا, اچھی جی نعمت پکائی تھی, کھانا چنا گیا. انہیں کہا آؤ کھاؤ. انہیں کہا کھائیں کہاں جی, پیٹ تو بھر لیا پہلے. فرمانے لگے, بڑے اطمینان سے ان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا, اور یہ بات میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی, فرمایا جب تم ستو سے پیٹ بھر سکتے تو پھر اس سے زائد چیزوں کی طلب کر کے کیوں جہنم میں اپنی جگہ بناتے. ستو اور یہ بنیادی چیزیں تو تمہیں حلال طریقے سے مل سکتی اور اس سے تمہارا پیٹ بھر سکتا, تم اس سے زائد آگے بڑھ بڑھ کے جو ہاتھ مارتے ہو اور حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہو, اس سے تم جہنم میں جانے کا جو راستہ کھولتے ہو, یہ تم نے کیوں راستہ بنا لیا, کیوں تم نے اپنی تباہی کا راستہ کھولی. یہ وہ سوال ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا جی, پتہ نہیں گزارا نہیں ہوتا. گزارا ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ پر تکلف زندگی کو. ہمارا بچہ کسی اعلیٰ ترین سکول میں ہزاروں کی فیس دے کر نہ پڑھے نا تو ہم یوں سمجھتے ہیں ہمارا بچہ تو مر گیا, ہم تو تباہ ہو گئے. ہم خود ٹار سکولوں میں پڑھے اور ہمارا چوری محمدی جیسا آدمی ٹار سکول میں پڑھ کر ہمارا ملک کا سیکرٹری جنرل بنا, وزیر اعظم بھی بنا. اور بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ٹار سکولوں میں پڑھے, ان کے والدین نے کبھی سوچا تھا ہمارے ماں بچوں کو کیا ہوگا. جب سے ہم نے اعلیٰ ترین سکول کھولے ہیں, اگر کبھی آپ سروے کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کتنے کام کے آدمی نکلے, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ان میں اچھے انگریزی لکھنے والے کتنے نکلے, تو بڑی دشواری پیش آئے گی. تو تو ہم نے صرف ایک خاص قسم کی زندگی کو یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ ہمیں نہیں ملتی تو وہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ہمارا گزارا ہوتا ہے بشرطے کہ ہم اپنی زندگی کے بوجھ کو تھوڑا نیچے لے آئیں. آپ اوپر سے اتر کر نیچے آپ فرش پر بیٹھ جائیں, بہت پرتکلف زندگی کے بجائے سادہ زندگی اختیار کر لیں, بہت پرتعیش نعمتوں کے سوا وہ چیزیں اختیار کریں جو آپ کی اپنی رسائی میں ہوں, تو دیکھ لیجیے کس طرح آسانی سے گزارا ہوتا. یا ممکن ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں, میں نام میرا پسند نہیں کرتا, ایک دفعہ میرے گھر میں ان کو کچھ دوست بیٹھے تھے, اس طرح کی بات ہو رہی تھی, ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب تک 50,000 روپیہ نہ ہو, اور یہ بات ہے میرے خیال میں آج سے 15 سال پہلے کی, اس سے زیادہ 50,000 آپ سے زیادہ بہت قیمتی تھا, کہنے کہ جب تک 50,000 نہ ہو گزارا نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا کہ میں گریڈ 19 میں کام کر رہا, اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر تک کمشنر تک بعض اس گریڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کی تنخواہیں 15,000-16,000 سے اس زمانے میں زیادہ نہیں تھی, اور میں بھی یہی تنخواہ دیتا تھا. میں نے کہا میں اتنی تنخواہ دیتا ہوں, اب دیکھیے کہ 50,000 سے بہت زیادہ ہے, اور میری اولاد بھی ہے, میرے بچے پڑھتے ہیں, میں یونیورسٹی میں رہتا ہوں, لیکن میرا گزارا بڑی آسانی سے ہوتا ہے, بلکہ بعض بعض ضروریات سے ہمارے پاس پیسے بچ بھی جاتے. اب وہ حیران کہ یہ کیسے ہو جاتا, ہو کیسے جاتا اس طرح جیسے میں آپ سے کہہ رہا. اور پھر میں نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر آپ 50,000 آئے گا تو آپ کا گزارا ہوگا, اور یہ 50,000 نہیں آپ کے پاس آئے گا جب تک آپ رات کے 1 بجے تک مریضوں کو نہیں دیکھیں گے. جو آدمی دن کام کرے گا رات کو 1 بجے تک مریضوں کو دیکھے گا, اب وہ چاہتا ہے کہ میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کروں یا تحریک اسلامی کے لیے کام کروں, مجھے بتائیے اس کے بعد وقت کون سا. تو آپ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو یا دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. صاحب کہیں کہ صاحب ہم نے تو کمانا ہے, 50 کیا پھر بھی 70,000 بھی کمائیں, لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کا بھی کام کرنا ہے, دنیا کی بھلائی کے بھی کام کرنے ہیں, خدمت خلق کا بھی کام کرنا ہے, عاقبت بھی بنانی ہے, اور صاحب 50,000-60,000 روپیہ بھی چاہیے, یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی حضور فرماتے تھے جس نے عاقبت بنائی اس کی دنیا کم ہو گئی, جس نے دنیا بنائی اس کی آخرت برباد ہو گئی. اور آخری بات, حضور فرماتے تھے وقت آئے گا جب لوگوں کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں وہ جائز طریقے سے کما رہے ہیں کہ ناجائز طریقے سے. پیشے پر صرف یہ ہوگا کہ ہمیں کمانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانا, یہ بات کو جائز اور ناجائز کا لوگ اس کا خیال ہی چھوڑ دیں گے. تو وہ وقت وہ ہوگا جب زمین کی سطح سے زمین کا پیٹ آدمی کے لیے بہتر ہوگا, یعنی پھر مر جانا بہتر ہے زندگی گزارنے سے. اللہ کرے کہ ہماری ایسا وقت نہ آئے, یا آ چکا ہو تو کم از کم ہم اس سے بچ جائیں. اللہ ہمیں حلال کمانے, اس پر شکر ادا کرنے اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وزٹ تذکیر.org